أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مصحا بالسوق والأعناق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، سورہ صاد کی آیت نمبر 27 ہے. پچھلے درس میں ہم نے جو کلام پاک کی آیات پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے پچھلے درس میں جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، تو اس کا حق یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف سے فیصلے کریں اور اپنے خواہشات کی پیروی نہ کریں. اگر آپ نے خواہشات کی پیروی کی تو آپ اپنے اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے، اور جو انسان اللہ کے راستے سے بھٹک گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ پچھلے درس کی بات تھی. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا وہ بیکار پیدا نہیں کیا. یعنی اگر آپ غور کریں کہ کتنی بے شمار چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی اور کوئی چیز بیکار نہیں، ہر چیز کا فائدہ، ہر چیز کی حکمت، ہر چیز کی فادیت ہے، اور سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے بس ایسے ہی پیدا کر دیا تھا ان چیزوں کو؟ کوئی مقصد نہیں تھا. ہم جب دنیا میں کوئی بڑا کام کرتے ہیں، کوئی چھوٹا کام کرتے ہیں، کسی مقصد سے کر رہے ہوتے. گھر بنایا تو کوئی مقصد ہے نا، اگر دکان بنائیے تو کوئی مقصد ہے. اتنی محنت ہم کرتے ہیں گھر بنانے میں، دکان بنانے میں، کاروبار سیٹ کرنے میں، اور بھی جو کام دھندے ہم لوگ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مقصد لے کے کر رہے ہوتے، بے مقصد تو نہیں کر رہے ہوتے. تو ہم تو کام مقصد والا کریں اور اللہ تعالیٰ کام بے مقصد کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ ہم تو اگر ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہیں 100-200 گز کا، تو ہم کہتے ہیں ہمارا ایک مقصد ہے، یہ کمرے ہم نے اس مقصد کے لیے رکھے، یہ کچن اس مقصد کے لیے بنایا، یہ ڈرائنگ روم اور یہ بیڈ روم اس مقصد کے لیے بنایا. ہم ہر کام ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد لیے ہوئے ہوتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، آسمان بنائے، زمین بنائی، درخت لگائے، سمندر بنائے، فضا بنائی، کیا کچھ نہیں اللہ نے بنایا، جنگلات بنائے، صحرا بنائے، تو کیا بیکار بنائے، وقت گزاری کے لیے بنائے؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماء والارض، جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین سے پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، باطلا، یہ کوئی بیکار پیدا نہیں کیا. کافر کہتے ہیں نا کہ بس دنیا کی زندگی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے دنیا کی زندگی کے علاوہ. تو بھائی وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بس دنیا کو انجوائے کر لو بھائی، دنیا کے مزے اٹھا لو، مرنے کے بعد تو بس سب کچھ ختم. اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم تو نہیں ہمیں دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ جس طرح دنیا انسان کے لیے ہے، ایک محدود مدت کے لیے ہے، اسی طرح اللہ نے اس دنیا کے بعد آخرت کا ایک نظام رکھا، آخرت کا ایک جہان بنایا. وہ جہان بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بنایا. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافر لوگوں کا گمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ بنی بس ایسے ہی ہے، دنیا گھومنے کے لیے، برتنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، کھانے پینے کے لیے، جو کچھ کرنا دنیا میں کر لو، دنیا کے بعد بس زندگی ختم. فرمایا فویل للذین کفروا من النار، تباہی ہو، بربادی ہو کافروں کے لیے دوزخ سے، یعنی ان کے لیے بڑی خرابی ہے دوزخ، ان کے باطل نظریات کے لیے، ان کے فاسد نظریات کے لیے دوزخ بہت خرابی کی چیز ہے. پھر بات سنو، اس کو پیچھے کر دوں گا آپ. ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں، سو خرابی ہے جن لوگوں نے کفر کیا دوزخ سے. یعنی ام نجعل الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہم بنا دیں جن لوگوں نے، جو لوگ کے ایمان لائے اور جن لوگوں نے اعمال صالحہ کیے. دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں نا، وہ لوگ بھی ہیں جو نمازی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، نہ نیک عمل کی کوشش کرتے ہیں، نہ کبھی مسجد آتے ہیں، نہ کبھی نمازیں پڑھتے ہیں، نہ کبھی نیک اعمال کی ان کو توفیق ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، کل مفسدین فی الارض، کیا وہ ان لوگوں کی طرح ہو گئے جو زمین میں فساد اور خرابی پیدا کرنے والے؟ کیا دونوں ایک جیسے؟ ام نجعل المتقین کل فجار، کیا ہم نے نیک لوگ اور کافر، اور نیک لوگ اور گناہگاروں کو کیا ہم ایک جیسا بنا دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے جو اتاری ہم نے آپ کی طرف، برکت والی کتاب، لیدبروا آیاتی، یہ اس لیے اتاری تاکہ آپ اللہ تعالی کی اس آیت کے بارے میں غور و فکر کریں، اللہ کے قرآن اور اللہ کی نشانیوں کے بارے میں آپ غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے لوگ اس بات کو سمجھیں. دیکھیے ان مسائل، ان آیات میں اللہ تعالی نے ایک لطیف ترتیب رکھی. پیچھے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کا داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کی جو باتیں آئیں اللہ تعالی نے ان کو بیان کی، پھر ان کی قوم کے لوگ ان کی باتوں کو مانتے نہیں تھے تو اس کا ذکر کیا کہ کوئی شخص اگر ہٹ دھرمی کی وجہ سے سمجھ نہ رہا ہو تو اس سے حکیمانہ طریقہ یہ ہے کہ اس سے بحث کو چھوڑ دیا جائے. کوئی آدمی ہے، آپ اس سے بحث کر رہے ہیں، وہ بات مان نہیں رہا، تو تھوڑی دیر کے لیے موضوع کو بدل دیں. تھوڑی دیر کے لیے کیا کر دیں؟ موضوع کو بدل دیں، پھر دوبارہ اصل موضوع پر آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ جو ہے دوبارہ اصل بات کو مان لے، تسلیم کر لے. وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا جب ذکر فرمایا تو ان کی قوم کے لوگوں نے مانا نہیں، تو اللہ رب العزت نے انداز گفتگو کے انداز کو اور ترتیب کو بدل دیا، باتوں کو بدل دیا. پھر یہاں آخرت کے اس بات کے لیے پھر اللہ تعالی نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ پہلے کفار کی ہٹ دھرمیوں کا ذکر چل رہا تھا، جو اس آیت کے اوپر اللہ رب العزت نے ختم فرمایا کہ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، جس کا حاصل یہ تھا کہ وہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذی العید، کہ آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کفار باتیں کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نئی بات شروع کی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک غیر محسوس طریقے پر آخرت کا ذکر فرمایا کہ یہ بتانے کے لیے کہ جو ذات زمین میں اپنے خلیفہ کو جو اپنا خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے ان کو انصاف قائم کرنے کا حکم دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا نا کہ آپ انصاف قائم کیجئے. جو میں نے بھی آیت پڑھی آپ کے سامنے, یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق, آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے. تو جو اللہ اپنے خلیفہ کو انصاف کا حکم دے رہا ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ بدکاروں کو سزا ملے گی اور نیک لوگوں کو راحت ملے گی, تو کیا وہ اللہ خود اپنی زمین پر انصاف قائم نہیں فرمائیں گے؟ کیسے ہو سکتا کہ اپنے ماتحتوں کو تو اللہ حکم دے انصاف کا اور خود اللہ تعالیٰ انصاف نہ فرمائے؟ یقیناً اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اچھے اور برے تمام انسانوں کو ایک لاٹھی سے نہ ہانکے, بلکہ کیا کرے وہ, نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا اجر دے اور بدکاروں کو ان کی گناہوں کا اور بدی کا کی سزا دے. یہی اس کائنات کی تخلیق کا مقصد, یہ دنیا کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کو امتحان بنایا, دار الامتحان بنایا, اچھی چیزیں بھی پیدا کی بری چیزیں بھی پیدا کی. اب بتا دیا کہ دیکھو یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے, اچھے کام کرو گے جنت پاؤ گے سزا جزا ملے گی, برے کام کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی, اور انسانوں کو چھوڑ دیا کہ اچھے کام کرو گے جزا برے کام کرو گے سزا. اور ہوگا انصاف اللہ کے ہاں, یہ بات بھی ہے کہ انصاف ہوگا اللہ کے ہاں, کوئی ناانصافی اللہ کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالی فرماتے کہ جب یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں انصاف ہوگا, تو کیا ہم نیک لوگوں کو اور بد لوگوں کو گناہگاروں کو ایک ساتھ کر دیں گے؟ کیا ہم یہ کام کر دیں گے کہ جب نجعل المتقین کالفجار, کیا وہ لوگ جو متقی ہیں ان کو ہم ایسا کر دیں گے جیسے کہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں؟ کیا ہم ایسا کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا, سب ایک لاٹھی سے ہانکے نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب کو اس لیے بھیجا, یہ بابرکت کتاب ہے, تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور نصیحت حاصل کریں, سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں. اور حقیقت یہ ہے, پہلے بھی یہ بات کئی عنوانوں سے آئی, کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا. اگر ہم قرآن پاک میں غور کریں, پڑھیں قرآن پاک کو, سمجھنے کی کوشش کریں, تو ہمارے لیے غور و فکر کا ایک پورا جہان کھلتا ہے, پورا جہان ہے غور و فکر کا. اور ہر چیز اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کی ہے. سب سے بنیادی چیز اللہ نے جس چیز کے اوپر ہمیں متوجہ کیا وہ توحید ہے, اللہ کی وحدانیت ہے, کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. جو کچھ ہے اس کائنات میں سب اللہ کی عطا, نبی بھی بنائے تو اللہ نے بنائے, فرشتے بھی بنائے تو اللہ نے بنائے, جنت اور دوزخ بنائی سب اللہ کی بنائی ہوئی, دنیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی, اس کی حقیقتیں بیان کی. پھر قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤ. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, کہ ہم نے, وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول کو, جو انہی میں سے ایک رسول بھیجا. الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی, وہ رسول کیا کام کرتے ہیں, قرآن پاک پڑھ کر سناتے ہیں, ویزکیہم ان کی تربیت فرماتے ہیں, ویعلمہم الکتاب قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں, معنی کی تعلیم دیتے ہیں, والحکمہ اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں, سمجھ کی تعلیم دیتے ہیں. یہ رسول کا کام ہے علیہ الصلاۃ والسلام, اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے صحابہ کرام کی جماعت تیار کی, صحابہ کرام نے تابعین کو تیار فرمایا, تابعین نے تبع تابعین کو تیار فرمایا, ایک سلسلہ ہے جو در حقیقت قرآن پاک کی تعلیم کا اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ دیکھو کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے، لیتدبروا آیاتی، تاکہ آپ اس کی آیات میں کیا کریں تدبر کریں، تاکہ آپ اس کی آیات میں کیا کریں تدبر کریں، غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ لوگ اس کی باتوں کو پر غور کریں اور سمجھے عقل والے لوگ اس کی باتوں کو. اللہ اکبر. حقیقت بھی یہ ہے کہ ہم اگر قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، تو ہماری زندگی میں ایک عظیم و شان تبدیلی واقع ہوتی ہے. میں بعض اوقات کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کروڑوں انسان، ہم صرف پاکستان کی بات کریں، ہم کروڑوں پاکستانی ہیں، 22 کروڑ ایک تخمینہ بتایا جاتا ہے، کتنا آدمی قرآن پاک پڑھتا اور سمجھتا، آپ بتائیے کتنے انسانوں کو، مرد عورتوں کو قرآن پاک پڑھنا اور سمجھنا آتا ہے، یا نہیں آتا تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، سننے کے لیے بھی تیار ہے. نسلوں کی نسلیں گزر رہی ہیں، نسلوں کی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں، بڑی ہو رہی ہیں، جوان ہو رہی ہیں، پھر بوڑھی ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، لیکن اس کی توفیق نہیں ہوتی ہمیں، ہم قرآن پاک کو پڑھیں سمجھیں کہ ہے کیا. اللہ نے ہمارے لیے تو بھیجا ہے قرآن پاک، عربوں کے لیے تھوڑی بھیجا تھا، صحابہ کے لیے تو نہیں صرف بھیجا تھا، پوری بنی نوع انسان کے لیے بھیجا تھا. نہ ہم، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں موجود، یہ بات بھی نہیں کہ تشریح موجود نہیں، کہ کوئی مطلب سمجھ میں نہ آئے تو کوئی مطلب سمجھانے والا موجود نہ ہو، وہ بھی موجود ہے آپ کے پاس. آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، آپ علماء سے پوچھ لیجئے، آپ ہر مسجد کے امام آپ کو اچھا بڑا عالم نظر آئے گا، ملے گا، اس سے سمجھیے، پوچھیے، ملیں گے آپ کو لوگ. آخر دنیا کے علوم پڑھنے کے لیے تم کہاں کہاں جاتے ہیں، کتنی یونیورسٹیوں کے چکر کاٹتے ہیں، بعض اوقات بیرون ممالک کے سفر کرتے ہیں، انہیں ڈگریوں کے لیے تو کرتے ہیں نا. یہ قرآن پاک بھی تو پڑھ کر دیکھیں اس میں اللہ نے ہمیں کیا خطاب فرمایا، کتنا وقت ہم نکالتے ہیں روزانہ، واٹس ایپ پہ بیٹھ کر، فیس بک پہ بیٹھ کر، ٹویٹر پہ بیٹھ کر آج کل ہمارے گھنٹوں برباد ہوتے ہیں، جس سے ایک دھیلے کا علم ہمیں حاصل نہیں ہوتا، سوائے لغویات کے اور بری الٹی سیدھی باتوں کے ہمیں کچھ حاصل نہیں. اگر آدھا گھنٹہ 20 منٹ بھی ہم نکال لیں، 2-4 آیتیں بھی پڑھ لیں قرآن پاک کی، تو یہ قرآن پاک کی اس آیت پر ہمارا ایبل ہو جائے گا کہ لیتدبروا آیاتی، کہ تاکہ غور کریں اس کی آیات کے اوپر، غور تو کرو، پڑھو تو صحیح، کہہ کیا رہے اللہ تعالیٰ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ووہبنا لداود سلیمان، ہم نے داؤد علیہ السلام کو دیا ایک بیٹا جن کا نام سلیمان تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تھا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے وہ بندے تھے جو کہ در حقیقت پوری دنیا کی حکمرانی اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور یہ ان اللہ کے ان نبیوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالی نے دنیا میں نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، بے تحاشا دولت بھی عطا فرمائی. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے ہواؤں کو ان کے تابع کیا، جنات کو ان کے تابع کیا، دنیاوی مال و دولت، دنیاوی شکوہ، دنیاوی سلطنت کا نمونہ تھے. اڑتے تھے، ہوائی جہاز تو اب بنے نا، آج بھی اتنا بڑا ہوائی جہاز نہیں بنا جتنا بڑا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کا چلتا تھا. ان کے بارے میں لکھا کہ حضرت تخت سلیمانی جب اڑتا تھا، اس کو جب اس کو جنات لے کر چلتے تھے تو 6,000 کرسیاں اس کے اوپر ہوتی تھیں. آج بڑے سے بڑا ہوائی جہاز، بڑے سے بڑا ہوائی جہاز 500-600 پیسنجر کو لے کے چل رہا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں بہت بڑا جہاز، ڈبل ٹیکر جہاز ہوگا، ڈبل منزلہ جہاز ہوگا، تو 600-700 پیسنجر کو لے کے جائے. ان کے تخت سلیمانی پر 6,000 کرسیاں لگی ہوتی تھیں، اور پرندے ان کے چھت کے لیے، پرندے ان کے تخت کے اوپر یوں پر کیے ہوئے ہوتے تھے، اتنا اللہ نے ان کا مقام دیا تھا، اور پوری دنیا کے اللہ نے حکمرانی دی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا جن کا نام سلیمان تھا. نعم العبد، فرمایا کہ بہترین انسان تھے، نعم العبد بہترین انسان تھے. انہ اواب، اور وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، ان کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت میں گھوڑے، بہت عمدہ قسم کے گھوڑے. میں نے ایک ایسا عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر بھی ان کو بہت اونچا بنایا تھا. انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کی دونوں شانیں رہی ہیں. بہت سارے انبیاء کرام وہ ہیں جو بڑی مالی طور پر بہت کچھ نہیں تھا، تندرستی کا وقت گزارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی طور پر یوں کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اتنا فرماتے تھے کہ رکھتے کچھ نہیں تھے اپنے پاس. یہی حال صحابہ کرام کا تھا کہ بیشتر صحابہ کرام مالی طور پہ کمزوری تھی، لیکن بہت سارے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا دولت عطا کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بے تحاشا دولت دی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بے تحاشا دولت دی، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا. تو یہ شان اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو سلام دی. حضرت سلیمان علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جن کو دنیاوی دولت بھی خوب دی، شان و شوکت بھی خوب دی، بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، سب کچھ دی. ان کے سامنے گھوڑے لائے گئے، اصل شام کا وقت یہ گھوڑے لائے گئے، گھوڑے دیکھ رہے تھے. اس کو فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب گھوڑے دیکھتے دیکھتے یہاں تک کہ شام ہو گئی اور سورج غروب ہو گئی اور نماز جو تھی وہ قضا ہو گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا کہ جو عصر کی نماز کا وہ جو وقت پڑھنے کا باب ہوتا وہ چھوٹ گیا. تو بعد میں ان کو جب اندازہ ہوا کہ میں گھوڑے دیکھنے میں ایسا مشغول ہوا کہ میرا وقت جو ہے وہ اسی کام میں لگ گیا اور میری نماز رہ گئی، تو جس سے یاد الہی میں غفلت واقع ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض نماز نہیں تھی، نفلی نماز تھی جو چھوٹ گئی، لیکن انبیاء کرام تو نفل کی نماز کے اندر بھی کمی کا قائل نہیں تھے. تو ایسی صورت میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے سامنے گھوڑے لائے جائیں، اور وہ انہوں نے گھوڑے لا کر ان کو پھر سب گھوڑوں کو ذبح کر دیا اور پنڈیاں ان کی کاٹ دی کہ یہ گھوڑے، یہ دولت، یہ مال مجھ کو اللہ کی راہ سے غافل کر بیٹھا. یہ ایک واقعہ لکھا ہے احادیث میں. بہت سارے راویوں نے کہا کہ واقعہ اتنا زیادہ صحیح نہیں ہے اپنی سند کے لحاظ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام وہ اللہ کے نبی ہیں، اس طرح اپنی اللہ کی عطا کردہ دولت کو اس طرح وہ یوں ضائع کر دیں، یہ ان کی شان کے خلاف ہے. بھائی گھوڑے بہت قیمتی مال ہے نا، تو یہ ٹھیک نہیں تھا کہ ایک نبی جو ہے اس طریقے سے اللہ کی نعمت کو یوں بربادی لگا دے. بہت سارے حضرات نے فرمایا کہ نہیں، یہ در حقیقت ان کی قربانی تھی. جس طرح گھوڑے، جس طرح اونٹ، گائے، بیل، بکریاں، یہ ان کی قربانی ہوتی تھی، اس زمانے میں گھوڑے کی بھی ہوتی تھی. تیسرا ایک اور واقعہ آتا ہے جس کی اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات کی وہی تشریح بنتی ہے جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی. وہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے گھوڑے معائنے کے لیے پیش کیے گئے، جو جہاد کے لیے تیار کیے گئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھ کر مسرور ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان گھوڑوں سے جو محبت اور تعلق ہے وہ دنیا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے پروردگار ہی کی یاد کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ گھوڑے جہاد کے لیے تیار کیے گئے اور جہاد ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اتنے میں جو گھوڑوں کی وہ جماعت جو ہے وہ آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئی. آپ نے کہا کہ نہیں، ان کو دوبارہ لایا جائے. جب وہ آئے تو آپ نے ان کی گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں کے اوپر پیار سے ہاتھ پھیرا. یہ واقعہ بھی آتا ہے. تین واقعات اس موقع پر آئے ان آیات کی تشریح میں، اور حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جو پہلا واقعہ کہ اونٹ گھوڑے کاٹ دیے تھے، اس کے اوپر ایک حدیث مرفوع بھی آتی ہے لہذا وہ پہلا واقعہ بھی بہت سارے لوگوں نے ترجیح دی جس کے اندر گردنیں کاٹنے والا بات ہے، اور تیسرا واقعہ جو میں نے عرض کیا کہ دیکھ کر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے، یہ واقعہ بھی لکھا ہے. تو دونوں واقعات بہرحال ائمہ تفسیر نے، مفسرین نے اس کو ترجیح دی ہے. ترجمہ اس کا یوں ہے کہ فرمایا کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے آپ کے سامنے شام کے وقت میں عمدہ قسم کے گھوڑے، تو قال انی احببت حب الخیر، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر سے، اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے میں مال کی محبت کی وجہ سے اور اپنے رب کے ذکر سے میں، یعنی ان کو میں نے محبوب رکھا، جس کی وجہ سے میرے سامنے سورج غروب ہو گیا اور میں نماز نہیں پڑھ سکا. تو فقال انی احببت حب الخیر، انہوں نے کہا کہ میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ اوٹ میں چھپ گیا. ردوہا علیہ، لاؤ میرے سامنے دوبارہ گھوڑوں کو. فتفق مسحم بالسوق والاعناق، وہ پھر ان کی گردنیں اور ان کی پنڈلیاں جو ہیں جھاڑنے لگے یعنی کاٹنے لگے. انہوں نے کہا کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے میری نمازیں ضائع ہوئیں، لہذا اس کی گردنوں کو کاٹنے اور مارنے لگ گئے. یہ واقعات لکھ کے بہت سارے ائمہ تفسیر نے اس کی وجوہات بھی لکھی. یہ جو ایک اور واقعہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بعض حضرات نے یہ کہا کہ پہلا واقعہ ٹھیک ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے اور ان کو دیکھنے کی وجہ سے ان کی نماز قضا ہوئی اور عصر کی نماز تھی. عصر کی نماز قضا ہونے کے بعد جب ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے گھوڑوں کو کاٹ دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالی سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ سورج کو دوبارہ لوٹا دیجئے، میں نے قربانی بھی دے دی ان اونٹوں ان گھوڑوں کی جن گھوڑوں کی وجہ سے میری نماز کیا ہوئی، قضا ہوئی، لہذا آپ سورج کو دوبارہ لوٹا دیجئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو دوبارہ لوٹایا اور انہوں نے اپنے نماز پوری کر لی. اس کے بعد پھر دوبارہ سورج غروب ہوا. چنانچہ یہ جو قرآن کریم میں فرمایا کہ حتی توارت بالحجاب ردوہ علیہ، کہ لوٹائیے میرے اوپر اس سورج کو. فتفق مسحم بالسوق والاعناق، تو ایسی صورت میں حضرات یہ فرماتے ردوہا کی ضمیر کو سورج کی طرف راضی مانتے. لیکن محققین مفسرین علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ردوہا کی ضمیر جو ہے وہ گھوڑوں کی طرف راجے ہے، سورج کی طرف نہیں، اس لیے کہ معاذ اللہ سورج کو دوبارہ لوٹا دینا یہ در حقیقت اللہ یوں تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کی عادت نہیں ہے اس طریقے سے، اللہ تعالیٰ کی عادت کے خلاف ہے. اور بہرحال واقعی لکھا ہے کہ اس طرح ہوا ہوا. اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ اپنے اونٹوں کو اپنے گھوڑوں کو کاٹ ڈالا، اس سے علماء نے مسئلہ یہ بھی نکالا کہ بعض اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو کوئی نیک کام اگر چھٹ جائے تو اپنے اوپر کوئی سزا لاگو کر لیتے ہیں کہ میں نے اگر نماز نہیں پڑھی تو میرے اوپر یہ سزا ہے، میں نے نماز نہیں پڑھی تو میرے اوپر یہ سزا ہے، میں نے روزے نہیں رکھے تو یہ ہے، میری تہجد قضا ہو گئی تو میں یہ سزا اپنے آپ کو دیتا ہوں. اس کا جواز بھی اس سے ثابت ہوتا ہے. اس کو غیرت سے تعبیر کرتے ہیں حضرات صوفیہ اکرام کہ اگر میرے سے یہ گناہ ہو گیا تو میں اپنے اوپر یہ سزا لاگو کرتا ہوں، تو اس سے اس کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے. یہ بھی اصلاح نفس کا ایک طریقہ حضرات مفسرین نے اپنے لیے لکھا ہے. چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ وہ سورج کو لوٹا دینا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت میں نہیں، اللہ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ 100 مرتبہ سورج کو لوٹا لے، لیکن ایسی عادت نہیں اللہ کی کہ عموماً اللہ تعالیٰ یہ فرمائے. بلکہ بات یہ ہے کہ نہ قرآن پاک کی کسی آیت سے یہ واقعہ ثابت ہوتا ہے، البتہ مفسرین نے اس واقعے کو بیان کیا. تو دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر یہ سزائیں لاگو کرتے ہیں کہ میرے سے اگر فلانا کام ہو گیا، غلطی ہو گئی تو میں اپنے آپ کو یہ سزا دیتا ہوں. بہت سارے لوگوں کا میں نے پڑھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میری تہجد فجر کی نماز قضا ہو گئی تو میں اتنی رکعت نفل نماز جرمانے کے طور پہ پڑھوں گا یا اتنے پیسے صدقہ ادا کروں گا. اور دلیل اس کی یہ آیت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز قضا ہوئی تو انہوں نے اپنے گھوڑوں کو کیا کیا, کاٹ ڈالا. تو یہ بھی صوفیہ اکرام کا ایک طریقہ ہے جس کو غیرت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے, ایک پرندے کو دیکھا, دیکھنے میں لگتا ہے نماز کے دوران نظر چلی گئی پرندے کی طرف, اس کو دیکھتے رہے اور اللہ کی یاد سے غفلت ہو گئی. تو بعد میں آپ نے اپنا پورا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. یہ ہے بہرحال. اور نمازوں میں یوں تو ساری نمازیں بڑی اہم ہیں, ہر نماز اپنی اہمیت کے حامل ہے, لیکن عصر کی نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی نماز عصر قضا ہو جائے کأنما وتر اہلہ ومالہ, گویا کہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ گویا کہ اس کے سارے مال اور اولاد ہلاک ہو گئے. جتنا سارے مال اولاد ہلاک ہونے سے نقصان ہوتا اس سے زیادہ نقصان فجر کی نماز اور عصر کی نماز قضا ہونے سے ہوتا ہے. فجر کی نماز, حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے. اور فجر کی جو دو سنتیں, فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فجر کی دو سنتیں جو ہم فجر کے فرض نماز سے پہلے کی دو سنتیں پڑھتے ہیں یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. اب آج ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کہ چلو بھائی پوری دنیا کا مالک ہم نے آپ کو بنا دیا, اول تو کسی انسان کو انسان پوری دنیا کا مالک بن جائے تو کوئی معمولی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فجر کی دو سنتیں دو رکعتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر. تو یہ کہنے کو تو کتنی دیر کی نماز ہے فجر کی, ہیں دو رکعت فرض کے دو سنتوں کے, لیکن کتنی فضیلت. چار رکعت اثر کی کتنی دیر لگتی ہے, لیکن کوئی خدا نخواستہ ضائع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گویا کہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ مال اور اولاد سب ہلاک ہو جائے, اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جتنا اثر کی نماز ضائع کرنے سے نقصان ہوگا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی لیے یہ کام کیا. اسی سے یہ بات, حضرت سلیمان علیہ السلام خود گھوڑوں کی نگرانی فرما رہے تھے, اب جو جہاد کے گھوڑے تھے. اس سے علماء نے ایک بات یہ ثابت کی کہ جو انسان کسی کام کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر اپنے کام کی خود نگرانی کرے, کھڑے ہو کر اپنے کام کی کیا کرے, خود نگرانی کرے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نگرانی فرماتے تھے, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کی نگرانی فرماتے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو ہر چیز کے بارے میں باخبر رہتے تھے, راتوں کو اٹھ کر گھومتے تھے پھرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے, یعنی میں امن و امان کی بات عرض کر رہا ہوں, دنیا کو کتنا اعتماد تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق جا رہے لگے تو ایک عورت کو دیکھا کہ جا رہی ہے, آپ نے اس کو روک کر پوچھا, کوئی سوال کیا اس کو روک کر پوچھا, کسی چیز کے بارے میں پوچھا اس عورت سے. اس نے کہا کہ یا تو امیر المومنین عمر فاروق انتقال کر گئے یا آپ خود حضرت عمر ہو, وہ پہچانتی نہیں تھی حضرت عمر. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیسے کہتی ہو یہ بات. اس نے کہا کہ عمر فاروق کے دور میں کوئی مرد کسی نامحرم عورت سے بات کر لے راہ چلتے ہوئے ممکن نہیں تھی. ہاں عورت کی اتنی عزت محفوظ تھی کہ راہ چلتے ہوئے کوئی مرد بات نہیں کر سکتا تھا کسی عورت سے. انہوں نے کہا کہ یا تو آپ خود عمر ہو یا پھر عمر فاروق کا انتقال ہو چکا. تو امیر المومنین ہو یا کسی کام کا ذمہ دار ہو, ہر کام جو اس نے سپرد کے سپرد ہوا اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کام کی کیا کرے, خود نگرانی کرے, جس طرح سلیمان علیہ السلام نے اپنے کام کی خود نگرانی فرمائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو خود دیکھتے تھے, جہاد کے دستے روانہ فرماتے خود ترتیب دیتے تھے. خود ترتیب بناتے تھے، حضرت عمر فاروق خود ترتیب بناتے تھے، خود نگرانی فرماتے تھے، خود سفر فرماتے تھے مختلف علاقوں کے. تو اسی لیے ماتحتوں پر کام کو چھوڑ کر بیٹھ جائے، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں کا رواج ہے. میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے بہت بڑے مسائل کی سبب دین سے دوری ہے. آج ہم لوگ کس اذیت کا شکار ہیں اپنے ملک میں، کس تکلیف کا شکار ہے. ہر انسان اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ ہمارے محکمے ہمارے ادارے کام نہیں کرتے. یہ شکایت ہے کہ نہیں؟ کون سا ادارہ ہے جس سے آپ کو اور ہمیں شکایت ہے؟ اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ہم جس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں یا جس چیز کی اجرت لیتے ہیں یا جس چیز کا منافع لیتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس چیز کی ہم لے رہے ہیں اجرت، اس چیز کی نگرانی بھی کیا کرے؟ خود کرے. لازم ہے مانو. جو آج ہمارے ہاں نہیں کرتے، اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، جب ذمہ داری لینا آسان ہے اس ذمہ داری کو نبھانا یہ مشکل کام ہے. یہ اپنے جس کام کی نگرانی لیں اس کام کو پھر کما حقہ انجام دیں، یہ قرآن پاک کا حکم ہے. تیسری بات، ایک بات ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک عبادت کے وقت میں کسی دوسری ایک عبادت کے وقت کو کسی دوسری عبادت میں نہیں لگانا چاہیے. نمبر ایک. نمبر دو، اصل عبادت جو فرض ہے اس کی موجودگی میں نوافل کو اس وقت تک ادا نہ کرے پہلے فرض سے فارغ نہ ہو جائے. یعنی نماز ہو رہی ہے ہم نوافل پڑھ رہے ہیں، یا نوافل کا ثواب ملے گا؟ فرض پڑھے نہیں نوافل میں لگ گئے، زکوٰۃ ادا کی نہیں صدقات دے رہے، حج فرض ادا کیا نہیں عمرے میں پیسے لگا رہے. تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ پہلے فرض کی فکر کرو پھر نوافل پر آؤ. بہت سارے لوگ ہمارے ہاں وہ ہوتے نفلی روزے رکھتے قضا روزے سر پہ پڑے. خاص طور پہ جو ہمارے ہاں کی خواتین ہوتی ہیں ان کے ہر سال اپنی مجبوری کی وجہ سے روزے قضا ہو جاتے ہیں شرعی مجبوری کی بنیاد. اب وہ خواتین نفلی روزے نہ رکھیں جب تک کہ قضا روزے سے فارغ نہ ہو جائے، یا کسی مرد کے ذمے میں قضا روزے ہیں اس نے قضا روزے ادا نہیں کیے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ پہلے وہ کیا کرے؟ قضا روزے کو پورا کرے پھر نوافل میں جائے. زکوٰۃ پوری ادا ہوئی نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اس زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بعد پھر صدقہ خیرات کرے. جب تک زکوٰۃ پوری ادا نہ ہو اس وقت تک وہ صدقہ خیرات نہ کرے، پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. کہ ایک نفلی عبادت کے ایک عبادت کے وقت میں دوسری عبادت نہ انجام دے، اور دوسری اصل عبادت موجود ہے اس کی موجودگی میں نوافل کو ادا نہ کرے، پہلے فرائض سے پارے کو پھر نوافل پڑھا. یہ حکم ہے. اصل چیز ہے فرائض، بنیادی ثواب، بنیادی چیز فرض کو ادا کرنا. فرض کے بعد پھر درجہ کس کا آتا ہے؟ نوافل کا آتا ہے. جہاد کے گھوڑوں کا معائنہ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس آیت میں بات پتہ چلی کہ جہاد کے گھوڑوں کا معائنہ ایک عظیم و شان عبادت تھی، لیکن چونکہ وہ وقت نماز کا تھا تو پہلے نماز پڑھتے پھر گھوڑوں کا معائنہ کرتے. گھوڑوں کا معائنہ تو بعد میں بھی ہو سکتا تھا نا، اس کے لیے تو کوئی وقت مقرر نہیں تھا، لیکن نماز کا تو وقت کیا تھا؟ مقرر تھا. تو سلیمان علیہ السلام کو چاہیے یہ تھا کہ پہلے نماز ادا کرتے پھر گھوڑوں کو دیکھتے، لیکن انہوں نے پہلے گھوڑوں کو دیکھا، اسی میں نماز کا وقت چلا گیا اور فرائض رہ گئے. اس لیے ہمارے علماء کرام نے لکھا کہ جمعے کی اذان کے بعد قرآن پاک کی بھی آیت آتی ہے. ہم لوگ اس کے اندر بڑی غفلت کا شکار ہیں. ہمیں یہ بات لوگوں کو بھی ہمیں بتانی چاہیے، بہت بڑا ہم عظیم گناہ کا شکار ہے. قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہ ایمان والو اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کی اذان دے دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اب تم نماز کی تیاری کرو. فاسعوا الی ذکر اللہ، تو کیا کرو؟ نماز کی تیاری کرو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو. اس لیے علماء نے لکھا کہ خرید و فروخت ضروری ہے، انسان کی جو ضروریات ہے زندگی وہ تو ضروری ہے، لیکن یہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عین نماز کے وقت میں خرید و فروخت کی جائے، یہ تو کوئی ضروری نہیں. بلکہ اب اذان ہو گئی، پہلا کام اب کیا ہے؟ جمعے کی تیاری. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اذان اول کے بعد جمعے کی تیاری کے علاوہ کسی اور کام میں لگنا جائز نہیں ہے، کسی اور کام میں لگنا جائز نہیں. کوئی انسان خرید و فروخت کرے، اذان ہو گئی جمعے کی، اور کوئی انسان اب خرید و فروخت کر رہا ہے، اس کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے خرید و فروخت کرنا، حرام نہیں بلکہ مکروہ لکھا ہے، اس کو مکروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب یہ وقت ایک چیز کا ہے، نماز جمعہ کا وقت ہے، اب جمعے کی تیاری ہے. اسی لیے ہم لوگ ہمارے ہاں دارالعلوم میں اور اکثر مسجدوں میں اب یہ ہو رہا ہے، لیکن بہت ساری مسجدوں میں نہیں ہوتا، کہ اذان اول بہت ساری مسجدوں میں ہوتی ہے، پہلے اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جمعے کا بیان شروع ہوتا ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے، پھر سب کچھ ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کے بازار کھلے رہتے ہیں، دکانیں کھلی رہتی ہیں، اور خرید و فروخت چلتی ہے، سب گنہگار ہو رہے ہو، سب گنہگار ہے. اسی لیے ہمارے ہاں دارالعلوم میں یہ طریقہ کار ہے، بیت المقرر میں بھی اور اب مسجدوں میں بھی یہی ہے، کہ پہلے اذان سے پہلے بیان شروع ہو جاتا ہے اردو کا، بیان سے فارغ ہونے کے بعد پھر اذان اول، پھر سنتیں، پھر اس کے بعد اذان ثانی، پھر خطبہ، پھر نماز، تاکہ لوگوں کو گناہ سے بچایا جا سکے. لیکن میں مسئلہ مات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب اذان، جب جمعہ کا وقت ہو گیا، اب اس وقت میں خرید و فروخت اگرچہ انسانی ضروریات ہیں، ضروری ہوتی ہے بہت ساری چیزیں، لیکن اس وقت میں خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہوتا. اب اس وقت کے اصل حکم کیا ہے؟ اب نماز جمعہ کی تیاری ہو. بہت سارے لوگ ہیں ان کے اوپر حج فرض ہے، حج فرض کی تو تیاری نہیں، جو پیسے جمع ہوں اس کو عمرے پہ لگا دیے. تو بھائی حج ضروری ہے کہ عمرہ ضروری ہے؟ حج فرض ہے، عمرہ کو فرض نہیں ہے. لہذا پہلا انسان یہ کام کرے، جو پیسے جمع ہوئے اس کو حج کے لیے رکھے. اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی اس میں تو حج نہیں ہوگا، لیکن جمع تو کرنا شروع کرے نا، تیاری تو شروع کرے اپنے نزدیک. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ایک بہت بڑی اصول کی طرف ہمیں قرآن پاک نے ہدایت دی کہ جب ایک عبادت کا وقت ہو اس کے ساتھ دوسری عبادت کو داخل نہ کرو، اصل عبادت کی طرف توجہ دو. اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بس دعا فرما لی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما. قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے ایک بہت پرانے ساتھی، ہمارے درس قرآن میں بڑی پابندی سے حاضر ہونے والے ساتھی حکیم عتیق صاحب، بڑے پابندی سے ہمارے درس میں شریک ہوتے تھے اور ہمارے پڑوس میں رہتے تھے بیت المکرم کے پاس، ان کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہو گیا. ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ حکیم عتیق صاحب کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات عالیہ عطا فرما، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جبیل عطا فرما، گھر کی عافیت نصیب فرما. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما. تمام یار الرحمین جتنے بھی یا اللہ مرحومین ہیں، سارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صل